لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں. پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں. چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے. ان کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال مشہور ہیں. سنن بیہقی میں حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر, اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا. اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کے قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے. در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. سلامن, وہ رات سراپا سلام ہے, یعنی سلامتی ہے, یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنوں پر سلام ہوتا رہتا ہے اور ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے, جیسا کہ روایات میں اس کی تصریح موجود ہے. یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے, شر و فساد وغیرہ سے امن ہے. یا حتی مطلع الفجر, وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو. لوگ عام طور پہ سمجھتے تین چار بجے کا زیادہ کرنا چاہیے, مغرب کے بعد سے ہی وہی فضیلت شروع ہو جاتی. عام راتوں کی بات الگ ہے, عام راتوں میں آخر رات میں فضیلت بڑھتی جاتی ہے. لیلۃ القدر جو مغرب کے بعد سے ہم اوابین پڑھیں گے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہے اور ساری فضیلتیں پوری رات کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. اس لیے تھوڑا سا آرام کر کے پھر آخر رات میں بھی کرنا چاہیے. کراچی والے 11 سے پہلے کہاں سوتے ہیں, 11-12 بجے سوتے ہیں. سونے سے پہلے کچھ ذکر تلاوت کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے 2-3 گھنٹے اگر آدمی آرام کر لے اس سے فریش ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سے شروع کر دیں اور مختلف چیزیں کرے آدمی. پہلے نماز پڑھ لے, اس 4-6-8 رکعت نماز کی امت نے لکھا ہے نوافل عبادت میں سب سے افضل, اس میں قرآن بھی ہے اور قیام وغیرہ بھی ہے, یہ نماز ہے. اس کے بعد تلاوت ہے, جس کی تجوید درست ہے وہ خوب تلاوت کرے, جس کی تجوید درست نہیں ہے وہ کوشش کرے کہ تجوید درست کر لے, کسی بھی قاری صاحب سے اپنی تجوید درست کر لیں. اعتکاف میں اگر ہیں تو اعتکاف میں بھی ایسے قاری حضرات موجود ہیں, یہاں بھی اور ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اپنی تجوید درست کر لیں اور خوب تلاوت کریں. اور اس کے بعد ذکر, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, یہ عام دوسرے ذکر ہیں. اس میں بھی مختلف قسمیں ہیں. درود شریف میں بہت ساری قسمیں ہیں. ایک درود ابراہیمی ہے اور اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, یہ لکھا ہوا ہے اس طرف. اسی طرح اور بھی درود شریف ہیں, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیے تاکہ ایک چیز کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے, انسانی فطرت ہے, اکتا جاتا ہے. تو درود شریف میں بھی مختلف صیغے ہیں اور اسی طرح استغفار میں بھی مختلف صیغے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا, یا اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیے, وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو استغفار یہ قرآن سکھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہم سے معافی مانگو, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے, قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے. تو ذکر کے مختلف اقسام ہیں اس میں, تاکہ پھر آدمی بور نہیں ہوتا, ورنہ صرف نماز پڑھتا رہے گا تھک جائے گا, صرف تلاوت کرے گا تھک جائے گا. پھر اس کے ساتھ کچھ دینی کتابیں رکھیں, فضائل اعمال ہیں, ہمارے یہاں بھی اور کتابیں رکھ دی جائیں گی جو عمومی فائدے کی ہے, اصلاح نفس کی, اس کو پڑھنا شروع کر دے. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا کتابیں پڑھنے کا, تھوڑی کتاب پڑھ لے تو یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی عبادت اور طاعت میں وقت گزرے گا. تو جس طرح ہو سکے اس میں گزارے, فضول باتیں نہ کرے آدمی اور مجلس آرائی نہ کرے. تو فرمایا یہ نہیں کہ یہ رات کسی خاص حصے میں اس کی برکت ہو اور کسی خاص میں نہ ہو, صبح تک ان کے ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اس سورہ شریف کے ذکر کے بعد خود اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی. احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہونے والا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ سے مراد صغائر ہوتے ہیں, کبائر توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ نماز پڑھے, تلاوت کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے, مطلب یہ کہ عبادت میں مصروف رہے, نماز میں بھی بیٹھتا ہے, کھڑے ہونے سے مراد نماز پڑھنا. تو اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کسی اور عبادت یعنی تلاوت ذکر وغیرہ میں مشغول ہو. ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے یہ عبادت نہ کرے کہ سب لوگ جمع ہوں گے, سب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, گھر میں ہیں گھر میں کرتے رہیں, اگر آسانی ہے گھر میں گھر میں کریں, گھر میں جگہ کم ہے مشقت ہے تو مسجد میں آ جائیں, کریں اللہ کے لیے. اور اکثر لوگ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں, اس خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا, فلانے نے دیکھ لیا, دیکھنے کا خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا, جان کے دکھانے کی نیت سے کرنے سے ہوتا ہے کہ نہیں گھر میں پڑھیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا, چلو جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں لوگ دیکھیں گے تعریف کریں گے, یہ ہے دکھانے کی نیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت میں, دیکھ کسی نے دیکھ لیا, تہجد کو گھر میں ہی پڑھتے تھے صحابہ, دیکھ لیا کسی نے صبح, پریشان ہو کے حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تو ہلاک ہو گیا, میں رات نماز پڑھ رہا تھا کسی نے مجھے دیکھ لیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ تجھ پر اللہ رحم فرمائے, لکا اجران, تجھے دو اجر ملے, اجر السر و اجر الاعلانیہ, یعنی چھپا کے نماز پڑھنے کا بھی, اعلانیہ نماز کا بھی. اس نے دیکھ لیا, تم نے دکھانے کے لیے نہیں پڑھا, دکھانے کے لیے پڑھنا یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, بعض دفعہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے فلاں دوست آ گئے یا سسرالی رشتہ دار آ گئے, اب پہلے تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھ رہا تھا, پانچ سات مرتبہ پڑھنے لگا, یہ ہے دکھانے کی نیت. اور اگر ویسے ہی جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ہی پڑھتا رہے تو اس کو پھر یہ سمجھ لے یہ اپنے اللہ کے لیے کر رہا تھا, اللہ کے لیے کر رہا, اس لیے اللہ کے لیے کرتا ہے تو چھوڑے بھی نہیں, جیسے بہت سے لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں آج مہمان آئے ہیں چلو ابھی چھوڑ دو ورنہ کہیں گے بہت عبادت گزار ہے. جو روزانہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اس دن بھی کرے, نہ مخلوق کے لیے کرے نہ مخلوق کے لیے چھوڑے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, مخلوق ہمیں کیا دے سکتی ہے سوائے دو لفظ کہہ دیں گے ماشاء اللہ بہت نمازی پرہیزگار ہیں, اجر دے سکتا ہے. جو آدمی اس کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا تھا, جاؤ اب لے لو لوگوں سے اپنا اجر, کہاں کوئی کہاں سے اجر دے گا. لہذا ثواب کی امید کہ اللہ کے لیے میں کھڑا ہوں بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو. خطابی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو, ثواب کا یقین, میرا اللہ مجھے اتنا دے گا, اس ایک سجدے پہ کیا کچھ دے رہے ہیں, ایک الحمد شریف پر کیا کچھ دے رہے ہیں, تو اللہ سے یقین ہو, بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ کھڑا نہ ہو. کھلی ہوئی بات ہے جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا. صحابہ جہاد کیوں کرتے ہیں, ان کو پتا جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے, تو جنت کے لیے جو ہے شہادت حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا تھا. ایک بزرگ نے فرمایا اپنے ایک مرید کو اس بات کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اجر پر نظر رکھنے سے عمل آسان ہوتا ہے, اجر پر نظر رکھنے سے عمل آسان ہوتا ہے. جیسے ہماری نظر تنخواہ پر ہوتی ہے, تنخواہ اگر ایک لاکھ کوئی دے رہا ہے تو آدمی دن رات ایک کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ کہے 20,000 دیں گے تو آدمی کہے گا پھر ہم بھی پانچ گھنٹے دیں گے 6 گھنٹے دیں گے, پھر دن رات ایک کیسے کر دیں. تو جیسا اجر ہوتا ہے ویسی محنت ہوتی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے, دھوپ کا وقت تھا, جون جولائی کی گرمی تھی, کہ دیکھو اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پتھر ہے یہاں بھی آگے جا کے پہاڑ ہے تو وہاں جا کے رکھ دو, 2-3 کلومیٹر پہ جا کے اس کو رکھ دو اور وہاں لے جا کے تو تم رکھو گے, تو کہے گا نہیں میں تو بظاہر تو یہ ہے کہ میں کہوں گا میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے میں کیوں ایسا کام کروں. تو انہوں نے کہا اگر میں کہوں کہ اس کے میں 1,00,000 روپے دوں گا, اس زمانے میں 50 سال پہلے کی بات, تو تم کیا کہو گے؟ پھر تو میں کہوں گا بھائی آپ مجھے جلدی سے پیسے دیں یا میں ابھی رکھ کے آتا ہوں آپ مجھے پیسے دیں. تو آدمی اس کے لیے دھوپ میں جائے گا وہاں تک ایک محمل کام کر کے آئے گا. تو اجر پر جب نظر ہوتی ہے تو اتنا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین رات بھر جاگتے تھے, ان کے لیے مشکل نہیں تھا, ان کی نظر اجر پر تھی. اور ہماری نظر اجر سے ہٹ گئی, فجر بھی چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں. اگر اجر سے پر نظر ہو تو رات بھر تو اللہ تعالیٰ سونے کے لیے دے رہے ہیں, فجر ہی اٹھ کے کم از کم پڑھ رہے ہیں. تو فرمارے اجر پر نظر ہو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ثواب عطا فرمائیں گے. اتنا ہی عبادت میں مشقت میں برداشت کرنا سہل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں انہماق زیادہ ہوتا جاتا ہے. نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس کی جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, معاف ہونے سے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, خوش ہو گئے, چلو بھائی اب چاہے عید کے بعد نماز نہ بھی پڑھو تو رمضان کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے, یہی سوچ کے لوگ 11 مہینے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں. حالانکہ معاف ہونے کا مطلب صغائر معاف ہو گئے, کبائر سے توفیق توبہ ہو گئی, اور اس کے بعد آئندہ گناہ سے بچنے کی آدمی کوشش کرے. پھر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے, نماز چھوٹ جائے فوراً قضا پڑے, تو یہ نہیں کہ آدمی آزاد ہو گیا. تو فرمایا کہ اس سے علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, مگر جو توبہ کر لے. اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بس جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں. میرے والد صاحب یعنی مولانا یحییٰ صاحب کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی. اول تو یہ کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے گناہ کبیرہ ہو, کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس وقت تک اس کا چین ہی نہیں آتا جب تک وہ گناہ سے توبہ نہ کر لے. ہمارے یہاں جب دوا دی جاتی ہے معجون شباب آور فلاں فلاں کوئی اچھی دوا فلاں معجون یا فلاں طاقت کا ٹونک, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس کے ساتھ زہر استعمال نہ کیجیے گا. کرے گا کوئی زہر استعمال کرے گا تو زہر وہ جانتا ہے کہ ٹونک اور شباب آور سب ختم, انسان بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بولنا, یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے تو گناہوں سے تو فرما برداری زائل ہو جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے. ہر آدمی توبہ کرتا ہے, توبہ ہم استغفار تو کرتے ہیں, توبہ کم لوگ کرتے ہیں. استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کو, اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ سے بچنے کے ارادے کو. اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. پھر انسان ہے, عید کے بعد پھر گناہ ہو گیا, ہو سکتا ہے رمضان میں ہی ہو جائے, پھر توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے دروازے بند تھوڑی ہیں. لیکن توبہ کرنے سے آج تک جو پچھلے گناہ تھے یہ معاف ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, اب جو ہوگا وہ نیا ہوگا. یہ اس بات کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, اس لیے کہتے ہیں ہم ایک ساتھ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. تو اگر توبہ کا موقع نہیں ملا, اس سے پہلے اچانک موت آ گئی, تو کتنا گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں گے, اس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. تو ہم متے چند اپنے سر پر در چلے, وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے. خواجہ میر درد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں سے نامہ یعنی اتنا آدمی معصوم بچہ آتا ہے, کوئی ہوتا ہے گناہ اس پر, یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے, گناہوں کے پہاڑ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. تو اگر ہم سچی توبہ کر لیں, ون ڈے سروس روزانہ جو گناہ اس رات میں صلاۃ توبہ پڑھ لیے, جو کپڑا روزانہ دھلے اس کو آپ خود ہی دھو کے کھنگال کے ڈال دیں وہ صاف ہو جائے گا, اور جس کو ایک مہینہ پہن لے 15 دن تو ڈرائی کلینر بھی انکار کر دے گا بھائی یہ صاف نہیں ہو سکتا, اس کو پوچھا بنا لو کچھ اور کر لو. تو اسی لیے اتنا گناہ کا بوجھ کیوں رکھیں؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ پڑتا ہے, چائے گرتی ہم کیا کرتے ہیں, جلدی پانی لاؤ بھائی جلدی پانی لاؤ, اس کو جلدی سے پانی ڈال دیا رنگ ہٹ گیا, ورنہ رنگ پکڑ لے گا پھر مشقت ہوگی اس کو چھڑانے. اسی طرح جیسے ہی گناہ ہو جائے یا اللہ معاف فرما دیجیے مجھ سے نالائقی ہو گئی, استغفر اللہ ربی من کل خط, بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ندامت اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم, تو فرمایا کہ ہو ہی یاد, اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہے. لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو, اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے معاف ہو جائیں. اور یاد آ جاوے شیخ فرماتے ہیں یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرمائیں. یہ بزرگان دین ہیں جو اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, اور اپنے لیے دعا کی درخواست دوسرے سے کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی اسی لیے ہمارے حضرت والا بھی دعا کرو بھی بیمار رہتا ہوں میں کہ صحت اچھی ہو جائے تاکہ خوب دین کا کام کر سکوں. ہمارے جیسے مریدوں سے حضرت فرماتے تھے, یہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹوں کو بڑوں تو کہتے ہی ہیں, بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں کو کہے بھی یہ دعا کرو ہمارے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آپ سے اجازت چاہی کہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے. آپ نے فرمایا جاؤ. دو باتیں فرمائی, ایک تو وہاں پہ اگر تم جب جاؤ گے تم قرن جاؤ گے آپ نے فرمایا تو وہاں پہ تمہیں اویس ایک ملیں گے, ان سے دعا کی درخواست کرنا, ان سے بھی دعا کی درخواست کرنا. صحابی کو کہہ رہے ہیں غیر صحابی سے دعا, اتنے مقام بلند والے ہیں وہ. اور پھر فرمایا آپ نے فرمایا کہ عمر تم جا رہے ہو عمرے کے لیے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. دیکھو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. یا اخیہ یا اے میرے بھیا, اشرکنا فی دعائک, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ولا تنسنا, اور دیکھو بھول نہ جانا. پہلے اس بات میں بھی فرمایا دعا میں یاد رکھنا, اور پھر منفی انداز دیکھو بھول نہ جانا. آدمی بھلا اپنے نبی کو کوئی کیسے بھولے گا, یہ تاکید ہے, یہ تاکید. پتا چلا بڑوں کو بھی, نبی علیہ السلام سے بڑا کون ہو سکتا ہے دنیا میں. آپ جب صحابی سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹوں سے بھی کہنا چاہیے, اور بڑوں کو بھی چاہیے, چھوٹوں سے کہ چھوٹوں کو چاہیے بڑے. ایک دوسرے سے دعا کی درخواست میں یہ کہ ہر آدمی دوسرے کے حق میں بے گناہ ہے, تو اس کے لیے دعا کریں. ہم آپ کے لیے کریں, آپ ہمارے لیے کریں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم کیا دعا کریں, ہماری کیا دعا. حکیم الامت نے پوچھ لیا فوراً کلمہ پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. جب کلمہ پڑھتے ہو دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس یہ شیطان نے بہلایا ہوا. ہماری دعا کیا قبول ہوتی ہے؟ جب شیطان کی دعا راندہ درگاہ ہوتے ہوئے قبول ہو رہی ہے, رب انذرنی, آج جمعہ میں اس کو بیان کیا تھا ہم نے, اس نے پناہ کہا اللہ سے, یا اللہ آپ مجھے نکال تو رہے ہیں لیکن دیکھیے آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ جاؤ تجھے مہلت دی, فوراً قبول کیا. جب شیطان کی دعا قبول ہو رہی ہے تو انسان اور مسلمان پھر نمازی پھر روزے دار کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی لیے سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین.